بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمرويه أنه طلق امرأته وهي حائض. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهن اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. فذکر ذلك عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. فتغیظ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. ثم قال، اور فرمانے لگے، لیراجعها ثم یمسکها حتی تطہرا، اسے چاہیے کہ وہ اس خاتون سے رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ثم تحیضا فتطہرا، پھر اس کے بعد وہ ان ایام میں جائے اور دوبارہ پاکیزہ ہو جائے. فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، پھر اگر وہ ضروری سمجھتا ہے طلاق دینا تو اسے طلاق دے، لیکن قَبْلَ أَن يَمَسَّهَا، اس کو چھونے سے پہلے. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ، یہ ہے طریقہ جس کا اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے. وفی لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اس حیض میں اس نے طلاق دی، اس کے علاوہ ایک مستقبل میں حیض گزارے، اس کے بعد پھر اس میں وہ طلاق دے. وفی لفظ فحسبت من طلاقها، اور ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں کہ یہ طلاق شمار کی گئی. وراجعها عبد اللہ كما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کر لیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا. طلاق میاں بیوی کے درمیان جدائی کو کہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں جدائی کا طریقہ تو تھا لیکن اس طلاق کی کوئی حد نہیں تھی. ایک شوہر جتنی طلاقیں دینا چاہتا اور جتنی مرتبہ رجوع کرنا چاہتا کر لیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بلکہ ظلم کی داستان کچھ یوں تھی، شوہر اپنی بیوی کو نہ تو سکون سے رہنے دیتا اور نہ ہی اسے علیحدہ کرتا کہ وہ کسی اور سے شادی کرے، بلکہ ظلم کی چکی میں اسے پیستا رہتا. یہودیوں کے نزدیک شوہر کو کھلی چھوٹ تھی کہ وہ جب چاہے جس بات پر چاہے اپنی بیوی کو جدا کر سکتا ہے، لیکن بیوی کو اس خاوند کے معاملے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ شوہر لاکھوں عیوب اور بے جا ظلم ہی کیوں نہ کرتا ہو، بیوی کو جدائی کے فیصلے کا کوئی حق یا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عیسائی مذہب کے اندر ایک بار شادی ہو جانے کے بعد جدائی کا تصور ہی نہیں، مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ہاں اگر عیسائی عورت حرام کاری کرتی ہے تو مسیحی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن دونوں کا نکاح بدستور قائم رہے گا، نہ ہی آپس میں مل سکیں گے اور نہ ہی دونوں کسی اور سے شادی کر سکیں گے۔ ہندو مذہب میں نکاح دو مقاصد کے تحت کیا جاتا تھا، اپنے معبودان باطلہ اور پجاریوں کے تقرب کے لیے، اور دوسرا مقصد معاشرتی اور جنسی ضرورت کے لیے۔ اگر تو کسی معبود کے تقرب کے لیے نکاح وہ کرتے تو اس میں تو جدائی کا تصور ہی نہیں، لیکن اگر معاشرتی طور طریقے کے مطابق انہوں نے نکاح کیا تو رضامندی سے ان میں جدائی کروائی جا سکتی۔ ایک فرد محض اپنی مرضی سے جدائی کرنے کا مجاز نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کے سلسلے میں یہ افراط و تفریط کی تمام شکلیں ناجائز قرار دی، بلکہ ایک معتدل پر حکمت راستہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، وہ راستہ جو فطرت کے بھی آئین مطابق انسانی ضروریات زندگی اور شرعی تقاضوں کے بھی آئین مطابق، جہاں اسلام نے نکاح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا وہاں زوجین کے حقوق متعین کیے اور اس قیمتی رشتے کو نبھانے اور دائمی شکل دینے کی تاکید بھی فرمائی۔ اگر شرعی یا معاشرتی اسباب آڑے بھی آ جائیں تو پھر زوجین کی جدائی اگر ناگزیر ہو جائے، مشکل ہو جائے ان کا اکٹھا رہنا اور جدائی ضروری ہو جائے، تو اسلام نے پھر ایک مکمل حکیمانہ نظام مرتب کیا اور اس کے لیے پانچ طریقے شریعت نے امت کے سامنے پیش کر دی۔ ایک طریقہ ہے طلاق، جدائی کا ارادہ اگر شوہر کی جانب سے ہو تو اسے طلاق کہتے، لیکن اگر جدائی کا ارادہ بیوی کی طرف سے ہو تو اسے خلع کہتے ہیں، اور اگر جدائی کا ارادہ نہ تو شوہر کی طرف سے ہو اور نہ ہی بیوی کی طرف سے ہو لیکن کسی شرعی وجہ سے قاضی میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دے تو اسے تفریق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رضائی بھائی اور رضائی بہن کے انجانے میں شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا جیسا کہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے کہ یہ تو آپس میں رضائی بھائی ہیں، تو قاضی دونوں میں تفریق ڈال دے گا، دونوں کو جدا کر دے گا۔ چوتھا طریقہ ہے نکاح کو فسخ کرنا۔ نکاح کو فسخ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جدائی کا ارادہ نہ تو خاوند کا ہے نہ ہی بیوی کا ہے، لیکن حادثہ ایسا پیش آ گیا ہے، شوہر گم ہو گیا ہے یا عمر بھر کا قیدی بن گیا ہے، تو قاضی بیوی اور اس کے ولی کی رضامندی سے نکاح کو فسخ کر دے گا، توڑ دے گا تاکہ وہ عورت کسی اور سے شادی کر لے۔ پانچواں طریقہ ہے لعان۔ شوہر جب اپنی بیوی پر کسی بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور چار گواہ بھی پیش نہیں کر سکا اور عورت اس کا انکار کرتی ہے تو دونوں سے قسمیں لی جاتی ہیں، دونوں ہی قسمیں اٹھا کر مشروط لعنت کرتے ہیں ایک دوسرے پر کہ اگر ان کی قسم جھوٹی ہو تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کاروائی کے بعد، لعان کی کاروائی کے بعد، قاضی دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو مرد کی طرف سے طلاق، عورت کی طرف سے خلع، تفریق، کسی بھی شرعی وجہ کی وجہ سے تفریق ڈلوا دی جائے، نکاح کا فسخ کرنا، خامد قیدی ہو گیا پوری زندگی کے لیے یا گم ہو گیا، اور لعان، بیوی کے بارے میں اگر خامد نے الزام لگا دیا اور اس کے پاس دلائل نہیں ہیں، چار گواہ نہیں، تو جدائی کا سب سے پہلا طریقہ ہے طلاق۔ طلاق عربی زبان میں کہتے ہیں حل الوثاق، رسی کو کھولنا، لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شرعی اور اصطلاحی معنی میں بھی استعمال ہوا، آزاد ہونا، چھوٹنا۔ اور طلق یطلق تطلیقا، اگر باب تفعیل استعمال ہو، یا اطلق یطلق اطلاقا، تو اس کا مطلب ہے آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن قیدیوں کو آزاد کیا تھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، چلے جاؤ، تم آزاد کیے گئے ہو۔ تو وہاں بھی آزاد کر دینے کے معنی میں ہے طلقاء۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5031، انما مثل صاحب القرآن کہ مثل صاحب الابل، قرآن والے کی مثال تو اونٹ والے کی مثال ہے، ایسا اونٹ جس کو باندھا گیا ہے، ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت، حفاظت کرتے رہو اونٹ کی تو محفوظ رہے گا، چھوڑ دو اونٹ کو تو دوڑ جائے گا، قرآن پڑھتے رہو پختہ رہے گا، پڑھنا جب اس کو چھوڑ دیا بھول جائے گا۔ تو لغوی اعتبار سے طلاق کا معنی ہے آزاد ہونا، چھوٹنا، یا آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ اصطلاحی معنی طلاق کا یہ ہے حل قید النکاح بلفظ الطلاق، نکاح کی گرہ کو کھول دینا لفظ طلاق بول کر، ونحوی، یا اسی طرح کے الفاظ۔ اور بعض علماء نے لکھا حل عقدۃ التزویج، شادی کی گرہ کو کھول دینا۔ طلاق شریعت نے اس کے بنیادی طور پہ کچھ اسباب کا تذکرہ کیا ہے کہ طلاق کیوں ہوتی ہے۔ طلاق کی بنیادی وجہ ہوتی ہے بیوی کی خیانت اور بے وفائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1218، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ۔ ایک لمبی روایت میں فرمایا کہ تمہارے ان عورتوں پر حق ہیں جس طرح عورتوں کے تم پر حق ہیں کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے 1026، لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نفلی روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر رکھے جبکہ وہ موجود ہو. ولا تأذن فی بیته وهو شاہد الا بإذنه. خاوند گھر میں ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے کی اجازت نہ دے. وما انفقت من کسبه من غیر امره فإن نصف أجره له. اور جو مال اس کی اجازت کے بغیر وہ خرچ کرتی ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا. شریعت نے ایسی صورت میں طلاق کو جائز قرار دیا. قرآن میں بھی اللہ عز و جلال کا فرمان ہے الطلاق مرتان، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں ابغض الحلال الى اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ طلاق ہے. احادیث نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے جس کی وجہ سے عموماً طلاق تک نوبت پہنچ جاتی. صحیح بخاری کی روایت ہے 5193، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس طرح بے وفائی اور خیانت اس کا سبب بنتی ہے اسی طرح شوہر کی خواہشات میں عدم تعاون بھی بسا اوقات طلاق کا سبب بنتا. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. شوہر اگر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور اس کا انکار ہوتا ہے تو ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے. اور جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں اذا الرجل دعا زوجته لحاجتی فلتأتی وان كانت على التنور. شوہر جب اپنی اہلیہ کو بلاتا ہے خواہ وہ تنور پہ روٹیاں لگا رہی ہے تو اسے اس کی بات کو سننا ہے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1853، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها. کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے حقوق کو پورا نہیں کرتی. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. وہ تنور پہ کھڑی ہے اور اسے اس کا شوہر بلاتا ہے تو اسے اس کی بات ماننی ہوگی. تیسرا سبب جو شریعت نے بیان کیا ہے جو آج کل اکثر گھرانوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے وہ ہے مالی وسائل. مالی مسائل میں تین زاویے جو اس وقت امت کے خاندانی نظام کو برباد کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ، خامد انتہا درجے کا بخیل اور کنجوس ہے، کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنة بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ. تم جو بھی اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو، وہ نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جاتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہ فی رقبہ و دینار انفقتہ علی اہلک. چار دیناروں کا تذکرہ کیا. ایک دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ایک مسکین پر خرچ کرو, ایک گردن کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو, اور ایک بیوی پر خرچ کرو. اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک, ان چار دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو شوہر اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے. تو جس گھر میں ان تینوں باتوں کا خیال نہ ہو وہاں یہ مالی مسائل کی وجہ سے بھی یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا خلع لے لیا جاتا ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے. مالی مسائل کا دوسرا زاویہ یہ ہے سرحد پر ہندوؤں کا ایک طریقہ جہیز کا ہے. شوہر کے والدین انتہائی لالچی قسم کے ہوتے ہیں. اگر بیوی جہیز لے کر نہ آئی ہو یعنی ان کی بہو تو اس کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے, بالآخر معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عقل مند لوگ ایسے لالچی اور کامچور لوگوں کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ اپنا رشتہ ادھر ڈالیں تاکہ یہ نوبت آئے نہ. اور ویسے بھی شریعت نے یہ مرد کی ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ گھر بنائے, وہ گھر کا ساز و سامان مہیا کرے. یہ عورت کی ذمہ داری یا عورت کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں. ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمت فی خمیل و وسادت و قربہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب روانہ کیا تو آپ نے ایک بلینکٹ دیا اور ایک چکی دی اور ایک تکیہ دیا. تو والدین ساری زندگی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے محبت کرتے رہتے ہیں, وہ جہیز نہیں ہے. مالی مسائل میں سے ایک تیسرا زاویہ بھی ہے کہ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں تو وہ عورتوں کو بہت زیادہ جہیز دے دیتے ہیں, یا خاوند کی کمزوری کی وجہ سے میکے سے اخراجات پورے کرنے کا ایک ٹرینڈ چل نکلتا ہے. نتیجتاً وہ اس مالی برتری کی وجہ سے شوہر پر حکمرانی شروع کر دیتی ہے اور ہر معاملے میں اپنا یہ حکم چلاتی ہے اور معاملہ طلاق کا سبب بن جاتا ہے. یہاں بھی والدین کی عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اسے جابر حکمران بنانا چاہتے ہیں. اس فسیلیٹیشن کے ساتھ اگر عورت حقوق فراموش کر دیتی ہے اور فرما بردار بیوی نہیں بنتی تو نتیجتاً طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اور سنن النسائی کی روایت ہے 3231, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال کیا گیا ای النساء خیر, بہترین عورتوں میں سے کون سی عورت ہے, فرمایا التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. روئے زمین پر سب سے بہترین وہ ہے جس کو تم دیکھو تو اس کی سلیقہ شعاری, ادب و آداب, اس کے قول و کردار اور دینداری تمہیں خوش کر دے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرْ, جب بھی اسے حکم دو وہ حکم بجا لائے. ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره, کبھی بھی اپنے مال و دولت اور اپنے بارے میں خاوند کی مخالفت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تربیت دی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی, اور بقیہ صحابہ نے بھی یہی تربیت دی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عن, صحیح بخاری کی روایت ہے 5224, جب ان کی شادی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی, نہ ان کے پاس مال تھا نہ غلام تھا, سوائے گھوڑے کی اور کوئی چیز نہیں تھی. گھوڑے کو وہ خود پانی پلاتی, رسی بنا کے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی, اسی کے لیے ایک خوراک بناتی. ابھی روٹیاں پکانے کا طریقہ نہیں تھا, انصار کی پڑوسنوں سے کہتی کہ مجھے طریقہ سکھا دے, اور 3 میل تک سفر کر کے کھجور کی گٹھلیاں چن کے ان کو لا کے پیس کے گھوڑے کی خوراک بناتی. اس قدر ان لوگوں نے اطاعت کے اوپر اپنی بیٹیوں کو تیار کیا تھا. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واستقت بالقربہ, مشکیزہ بھر کے پانی کا خود اٹھا کے لاتی, جرت بالرحا, آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلاتی, اوقدت القدر, ہنڈیا خود پکاتی, قمت البیت, گھر کی صفائی خود کرتی. اور 55 سال عمر ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, صحیح بخاری کی روایت ہے, جب وہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا پکا کے لے کے آئیں, 55 سال کی. اور پہاڑ کتنا اونچا ہے, جوانوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے جوانی کا کہ کیسے پہاڑ پہ چڑھتے. جو ہی پہاڑ پہ پہنچی تو جبریل امین تشریف لائے اور کہا ان ہذہ خدیجہ قد اتتک, سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہے, بیدیہ اناء فیہ طعام او شراب او ادام, اس کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کھانے پینے کا ساز و سامان ہے. فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا, جب وہ آئے تو میں سرتاج ملائک یہ پیغام لے کے آیا ہوں, اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے, وَمِنِّي, اور میری طرف سے بھی اسے سلام پہنچانا, وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب, اور ساتھ خوشخبری بھی دے دینا کہ جنت میں اللہ نے آپ کا گھر بنایا ہے جہاں تھکاوٹ اور سر درد نہیں ہوگی, شور نہیں ہوگا. تو طلاق کے اسباب میں سے جہاں خیانت اور بے وفائی ہے, اور اسی طرح شوہر کی خواہشات کا خیال نہ رکھنا, اور 3 مسائل مالی مسائل میں سے ہیں, وہاں شریعت نے ناپسندیدگی کا بھی تذکرہ کیا ہے. بعض خاندانوں میں یہ جرم آج بھی موجود ہے, یہ ظلم آج بھی موجود ہے, دھکے سے شادی کر دیا کرتے ہیں, زوجین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو قطعاً پسند نہیں کرتا. نتیجتاً اجنبیت کی زندگی چند ماہ اور چند سال چلتی ہے, اور آخر وہ بھی گھر ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا, جیسا کہ سنن النسائی کی روایت ہے 3235, فانظر الیہا فانہ اجدر ان یؤدم بینکما, پہلے سوچ لو, دیکھ لو, تاکہ تمہاری ناچاکی گھر کو برباد کرنے کا کل کو سبب نہ بنے. اسباب میں سے کوئی سبب بھی ہو تو فوراً شریعت نے طلاق کا حکم نہیں دیا. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اصلاح سے قبل اس بات پہ زوجین کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں, پھر بھی کو اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو ان کو دو حدیثوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے تو وہ طلاق کی طرف نہیں جائیں گے. پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے 3331, استوصوا بالنساء خیرا, لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج, عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. اگر تم اس ٹیڑ پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے, اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق دینا. اور اگر تم اس سے فائدہ لیتے رہو اور یہ ٹیڑ پن رہے گا, جو حقیقت میں اس کے حق میں اللہ عزوجلال کا ایک فیصلہ ہے, تو تم خیر خواہی کو مقدم کرو. اور دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے 1469, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. کوئی مومن کسی مومنہ سے معمولی سی بات پہ نفرت نہ کرنا شروع کر دے, گھر کو اجاڑ نہ دے. اگر ایک بات اس کی اچھی نہیں لگی تو 99 اچھی بھی تو ہوں گی. اصلاح سے پہلے یہ دو حدیثیں نہ بولے. پھر شریعت نے اصلاح کے مراحل کا تذکرہ کیا ہے کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے شوہر اپنی اہلیہ کو سمجھائے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, واعظ و نصیحت, سمجھانے بجھانے سے بات نہیں بنتی. واہجروہن, بستر الگ کر دو, یہ بھی بے اثر ہو گیا ہے. واضربوہن, تو پھر ان کو سرزنش بھی کی جا سکتی, لیکن کیسی؟ غیر مبرح, اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے 5204, لا يجلد احدكم امراته جلد العبد, غلاموں کی طرح مت مارو. اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1163, وضربوهن ضربا غير مبرح, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور کتنا ہی اچھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ساتھ یاد رہے, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے خادم اور بیویوں میں سے کسی کو بھی مارا نہیں. لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت دی. عطا کہتے ہیں, میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا, یہ غیر مبرح اس سے کیا مراد ہے؟ قال بالسواک ونحوی, ہاں مسواک کے ساتھ سرزنش کر لو. قرآن کے یہ تینوں طریقے اگر کاریگر ثابت نہ ہوں تو طلاق کا فیصلہ کرنے کا پھر بھی حکم نہیں, بلکہ تیسرے فریق کو سامنے لا کر ان کے ذریعے صلح اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. یہ دونوں پھر حالات کا جائزہ لیں اور اپنی بھرپور کوشش کریں کہ یہ گھر بچ جائے. یہ چاروں طریقے اگر نکارا ہو جائیں یہ ساری کوششیں رائے گا چلی جائیں، تو پھر شریعت نے شوہر کو اسلامی طریقے کے مطابق حق طلاق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے چار طریقوں کے بعد. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اگرچہ طلاق دینا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جائز ہے، حلال ہے لیکن ابغض ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ گھر ٹوٹتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم اپنی اہلیہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، اور تم نے اسے بطور مہر 150 کے جی سونا دے رکھا ہے، تم واپس نہیں لے سکتے طلاق کی صورت میں. اور سنن ابی داود کی روایت ہے 2283 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی اور آپ نے رجوع فرمایا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو انها كانت صوامه قوامه، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق دینا جائز ہے خواہ بیوی نماز کی پابند ہو، روزے رکھنے والی ہو. کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو کس وجہ سے طلاق دی. تو شریعت نے اس بات کی اجازت دے دی. کہ طلاق دینا مرد کے لیے جائز ہے خواہ اس کا کوئی سبب ہو یا نہ ہو، لیکن طلاق کی صورتوں میں آگے اس کے حکم میں فرق ہے. اصل کے اعتبار سے طلاق دینا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن طلاق دیتے وقت جو حالات پیش آتے ہیں وہاں طلاق کا حکم مختلف ہو جاتا ہے. غیر مسنون طریقہ یہ ہے اور حرام طلاق یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دی جائے، جیسا کہ حدیث آپ نے پڑھی. پھر بھی قرآن نے اس بات کا حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اچھا برتاؤ کرو اور اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جلال اس میں بھی کوئی خیر پیدا فرما دے. تو حرام اور ناجائز طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے. طلاق کا دوسرا طریقہ مکروہ اور مبغوض طریقہ. وہ اس وقت طلاق ہوگی، بعض عادات اسے پسند نہیں، بیوی کی کوئی غلطی نہیں، متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن شوہر اسے پسند ہی نہیں کرتا اور طلاق دے دیتا ہے. چونکہ طلاق اس کے لیے جائز ہے اس لیے یہ طلاق دے تو سکتا ہے لیکن یہ مکروہ طلاق ہے. طلاق کی ایک تیسری شکل ہے مباح اور جائز طلاق. ایسی معقول وجہ سے طلاق دے جس کی معقولیت سمجھ آتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید دونوں کی اولاد نہیں ہو رہی اور توقع یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ شادی ہوگی تو اولاد ملے گی، اور بس اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے، یا یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ طے کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ طلاق مباح اور جائز ہوگی۔ چوتھی قسم طلاق کی ہے مستحب اور مندوب۔ عورت خود سے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بدزبانی، نافرمانی، یہ اس کی عادت ہے، دن رات سوائے لڑائی کی اور کوئی کام نہیں ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 142، لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی امرأ و ان فی لسانها شیئا یعنی البزاء، میری بیوی ہے اور انتہائی بد زبان ہے۔ قال فطلقها اذن، تو پھر جان چھڑاؤ۔ قلت یا رسول اللہ، ان لها صحبہ ولی منها ولد، کہا بڑی مدت سے وہ میرے ساتھ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ قال فمرها یقول اعظها فان یک فیها خیر فستفعل ولا تضرب ضعینتک کضربک۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ تو ایسی کیفیت میں استحباب اور مندوب کے درجے میں طلاق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1805، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایسا انسان جس کی بیوی برے اخلاق والی ہے اور اسے وہ طلاق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، اور ایسا انسان جس نے کسی کا مال دینا اور لینا ہے اور اس پہ گواہ نہیں بناتا۔ ورجل آتى سفيها ماله، اور تیسرا وہ شخص جو اپنا مال بے وقوفوں کو دے دیتا ہے، یعنی بچوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ طلاق کی پانچویں قسم ہے فرض اور واجب۔ عورت جب شرعی واجبات میں کوتاہی کرتی ہے اور سمجھانے سے باز نہیں آتی، جس سے مرد کے ایمان اور دین خطرے میں پڑ جائے، یا اس عورت کی وجہ سے کسی بڑے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، یا نزاع کی صورت جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے کہ فیصلہ کرنا ہی پڑے، تو ایسی حالت میں طلاق دینا فرض اور واجب ہو جائے گا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلا کر لے، ایلا 3 ماہ کا ہے اور 4 ماہ سے زیادہ اس سے جدائی اختیار کر لیتا ہے، اور بیوی کو واپس لینے پہ تیار ہی نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ یہاں اس کا طلاق دینا واجب ہوگا اور فرض ہوگا، تاکہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے بلکہ اپنا شرعی حق استعمال کر لے۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں طلاق کی، ان 5 میں سے کوئی بھی کیفیت ہو، وہاں طلاق کے کچھ ارکان ہیں۔ طلاق کے 4 ارکان ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو جائے تو طلاق کا عمل وجود میں نہیں آتا۔ مطلق، طلاق دینے والا، ایسا شوہر جو مکلف ہے، سمجھدار ہے، دیوانہ نہیں ہے، مطلق۔ دوسرا رکن مطلقہ، وہ عورت جو اس شخص کے نکاح میں ہے جس کو طلاق دی جائے گی۔ صیغہ. صراحتاً طلاق کے لفظ بول دے کہ میں نے طلاق دی، یا کہے انت طالق انت طالق، یا کنایہ کرے اشارے کنایے سے کہہ دے الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ اور اس کی نیت طلاق کی ہو. چوتھا رکن قصد، ارادہ اور نیت طلاق کا ہو. یہ وہ چار ارکان متعلق، مطلقہ، صیغہ اور قصد اور ارادہ. ان ارکان کے بعد طلاق کا عمل ہوگا، لیکن جب تک دیگر شروط کو دیکھا نہیں جائے گا اس وقت تک اس کا عمل معتبر نہیں ہوگا. اور وہ شروط کیا ہیں؟ طلاق کے واقع ہونے کے لیے کل 9 شروط ہیں. مطلق سے متعلق 3 شرائط، مطلقہ سے متعلق 4 شرائط، صیغہ کے متعلق 1 شرط، اور قصد اور ارادے کے متعلق 1 شرط. کون سی شرائط ہے مطلق کے متعلق؟ پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والے نے جو پہلی طلاق دی ہوئی ہے اس سے رجوع کر چکا ہو. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فامساک بمعروف، یا تو اچھے طریقے سے روک لے، او تسریح باحسان، یا احسان کر کے فارغ کر دے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، یہ روایت مسند امام احمد کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2387. رکانہ بن عبد یزید نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں دے دی. پھر پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول سے پوچھا. اللہ کے رسول نے سوال کیا کیف طلقتها، اچھا بتاؤ تم نے طلاق کیسے دی؟ قال طلقتها ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی. قال فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں؟ قال نعم، جی ہاں. قال فانما تلك واحده فرجعها ان شئت، یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوئی، 1 ہوئی ہے، چاہو تو تم اس سے رجوع کر سکتے ہو. فراجعہا، تو رکانہ بن عبد یزید نے رجوع کیا. تو پہلی شرط یہ ہے مطلق کے حوالے سے 9 شروط میں سے، 4 رکن اور 9 شروط، کہ جب تک پہلی طلاق سے رجوع نہیں کیا دوسری طلاق نہیں دے سکتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے اذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها الثانية حتى يراجعها في العدة او يتزوجها بعقد جديد بعد العدة فحينئذ له ان يطلقها الثانية. سنت یہ ہے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے تو جب تک پہلی طلاق سے رجوع نہیں کرے گا عدت کے اندر اندر دوسری طلاق دینے کا مجاز ہی نہیں، یا 3 مہینے گزرنے کے بعد اسے نئے نکاح کے ساتھ واپس نہیں لے آتا تو پھر وہ دوسری طلاق دینے کا مجاز ہو. دوسری شرط، طلاق دینے والا یہ رجوع اصلاح کی بنیاد پہ کرے. اگر طلاق دینے کے بعد اس نیت سے اس نے رجوع کیا ہے کہ دوبارہ پھر طلاق دے گا تو ایسے رجوع کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اس کی ایسی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت سے رجوع جائز نہیں ہے. تو طلاق تو ہے ہی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بے احسان، اور دوسری جگہ فرمایا وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. تو یہ رجوع اس نیت سے ہو کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، گھر بسانا چاہتا ہوں، ان ارادوا اصلاحا. اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اپنے پاس ان کو ایسے نہ روک کے رکھو کہ تم صرف تکلیف دو، دکھ دو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فان ذلك نص في ان الرجع انما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار، اگر وہ تکلیف دینے کے لیے رجوع کرتا ہے تو اس کا رجوع معتبر نہیں ہے، اگر اصلاح کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے تو پھر اس کا رجوع معتبر ہوگا. تو پہلی شرط اس نے پہلی طلاق سے رجوع کیا ہوا ہو، دوسری شرط رجوع اصلاح کے لیے کیا ہو، نقصان دینے کے لیے نہیں. تیسری شرط کہیں جو طلاق دے چکا ہے اس کی عدت بغیر کسی رجوع کے مکمل نہ ہو گئی ہو. مثال کے طور پہ شوہر نے طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکا، اور عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. اگر اس نے رجوع کیا ہی نہیں ہے تو وہ تو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، اب وہ اس کی بیوی ہی نہیں رہی، وہ اس کے لیے اجنبی ہوگی ہے، تو ایسی عورت کو طلاق دینے کا مجاز ہی نہیں ہے. اگر دے گا بھی تو مانی نہیں جائے گی کیونکہ وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی، اس کے نکاح میں باقی نہیں رہی. جب تک وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر لیتا پھر جب طلاق کی نوبت آئے گی تو پھر وہ طلاق دے سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدون. تو یہ 3 شرائط مطلق کے حوالے سے ہیں، اور دوسرا رکن کون سا تھا؟ مطلق. مطلقہ کے حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ اس شخص کی منکوحہ ہو، نکاح ہوا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے Volume 2 Page 204. دوسری شرط طلاق دیتے وقت مطلقہ طہر کی حالت میں ہو. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اور آپ نے یہ روایت پڑھی ابھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا کہ تم نے حیض کی حالت میں طلاق کیوں دی. اور اگر ایسی طلاق ہو جو طہر کی حالت میں نہ ہو اس کو بدعی طلاق کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کی بات ہے. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروها بدعة غير سنة، تمام علماء کے نزدیک یہ بدعی طلاق ہوگی، غیر سنی طلاق ہوگی. بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمعت الامه على تحریم طلاق الحائض، امت کا اجماع ہے کہ اس طرح طلاق دینا حرام ہے. تو پہلی شرط منکوحہ ہو، دوسری شرط طہر کی حالت میں ہو، تیسری شرط حالت حیض میں طلاق یافتہ عورت طہر ثانی میں ہو. طہر اول اور طہر ثانی، اس سے کیا مراد ہے؟ طہر اول سے مراد کہ حیض کی حالت میں طلاق دی تو جب وہ دوبارہ پاک ہوگی تو اس وقت نہیں، جب دوبارہ جو ہے وہ ایام میں جائے اور پاک ہو تو تب طلاق ہوگی. چوتھی شرط ایسے طہر میں ہو کہ زوجین کی ملاقات نہ ہوئی ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5251. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طہر کی حالت میں طلاق دینے سے منع کر دیا جس حالت میں زوجین کی ملاقات ہوئی. تو تین شرائط متعلق کی، چار شرائط متعلقہ کی اور ایک صیغے کی شرط. ایک ہی مجلس میں ایک ہی بار طلاق دینا یہ تو جائز ہے، لیکن اگر بیٹھا بیٹھا وہ کہے کہ تین طلاقیں ہیں یا انت طالق 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 یا سو طلاقیں ہیں، اور بعض نے ایسا کیا بھی، روایت بتاتی ہیں کہ غصے میں آ کے سو طلاقیں دے دی، کہا ایک تو ہو گئی 99 ضائع چلی گئی. کیونکہ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان طلقۃ و طلق، طلاق دو مرتبہ ہے، ایک ایک کر کے دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد رکھ لو یا احسان کر کے فارغ. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2186، عمران بن حسین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو اور اس نے اپنی طلاق پر گواہ نہیں بنایا اور نہ ہی رجوع پر گواہ بنایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ طلاق بھی تم نے سنت کے مخالفت میں دی، رجوع بھی تم نے سنت کی مخالفت میں کیا. اشہد علی طلاقها وعلی رجعتها ولا تعدو، جب طلاق دو تب بھی گواہ بناؤ، جب رجوع کرو تو تب بھی گواہ بناؤ، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَلْيَشْهَدِ الْآنَ، اب اسے چاہیے کہ وہ گواہ بنا لے. قصد جو چوتھا رکن ہے اس کے متعلق شرط، ارادہ نیت. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر طلاق کا عزم کر لے تو پھر اللہ عز و جلال سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. جب تک نیت نہیں اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ انسان مجبور ہے، گن پوائنٹ پہ کسی کو کہا جا رہا ہے طلاق دو، مجنون ہے، پاگل ہے، یا ہوش میں نہیں ہے، نشے کی حالت میں ہے، یا ایسے غصے میں ہے کہ اپنی عقل ارادہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ایسی کسی حالت میں بھی طلاق نہیں ہوگی. تو طلاق کے چار ارکان میں سے مطلق کی تین شروط، مطلقہ کی چار شروط، اور صیغے کی ایک شرط، اور قصد اور ارادے کی ایک شرط، جب تک یہ نو شرطیں نہیں ہوں گی طلاق نہیں ہوگی. خلاصہ یہ نکلا کہ شریعت اس قدر خوبصورت ہے، سب سے پہلے احادیث پہ غور کرو، پھر اصلاح کے لیے وعظ کرو، پھر بستر الگ کرو، پھر سرزنش کرو، پانچویں بات فریقین کی طرف سے کوئی کمیٹی بنے جو ان کو سمجھائے، اور چھٹی بات ان شروط کا خیال رکھو، ساتویں بات گواہ بناؤ، آٹھویں بات رجوع کر کے پھر طلاق دو، نویں بات اس کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کام نہ کرو. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بلکہ ارادہ اور قصد طلاق کا ہو کسی مجبوری کی بنیاد پہ نہ دو. یہ نو مراحل اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو 100 میں سے 90 گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، اگر شریعت کے مطابق طلاق دینے کی عقل و فہم انسان کو نصیب ہو جائے. اگلی روایت، ان فاطمۃ بنت قیس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها 3 فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم الشريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عندهم فإذا حللت فآزنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلم يضو عصاه عن عاتقي وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فاطمة بنت أبي قيس رضي الله تعالى عنها سمرويه أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. أبو عمرو بن حفص نئنه طلاق البتة ديدي وهو غائب جبكي وغر سي غير حاضر تي. وفي رواية طلقها ثلاثا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تین طلاقیں دے دیں. فارسل الیہا وکیلہ بشعیر پھر ان کی طرف سے وکیل نے کچھ جو ان کی طرف بھیجوائے. فسخطته تو وہ ناراض ہو گئی. فقال واللہ ما لک علینا من شیء تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تیرے لیے کوئی چیز دینا ہم پر واجب نہیں, ہم نے تو ویسے یہ جو بھیجوائے. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس تشریف لائیں. فذکرت ذلك اور یہ جو کا قصہ بیان کیا. فقال لیس لک علیہ نفقہ اب تمہیں چکے پختہ طلاق مل چکی ہے, تیرا نان و نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے. وفی لفظ ولا سکنا اور نہ ہی تیری رہائش اس کے ذمے ہے. فامرها ان تعتد فی بیت ام شریک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو حکم دیا کہ وہ اپنی عدت کے ایام ام شریک کے گھر گزارے. ثم قال پھر آپ نے فرمایا تلک امرأة یغشاها اصحابی یہ ایسی عورت ہے جو عالمہ اور سمجھدار خاتون ہے اور مختلف صحابہ ان سے دین سیکھنے کے بارے میں آتے ہیں. تم ایسا کرو اعتدی عند ابن ام مکتوم تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں یہ عدت کی ایام گزارو. فإنه رجل اعمى وہ نابینا انسان ہے. تضعین ثيابك عنده فإذا حللت فآزنيني تم اگر وہاں پردے کا خیال نہ بھی کرو گی تو وہ نابینا ہیں اور جب تم حلال ہو جاؤ عدت ختم ہو جائے تو مجھے اس بات کی خبر دینا. قالت فلما حللت ذكرت له جب میں عدت سے فارغ ہوئی تو میں نے اس بات کا تذکرہ کیا ان معاویہ ابن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور ابو جہم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجوایا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقی رہے ابو جہم تو وہ تو ہر وقت لاٹھی اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں. واما معاویہ فصعلوک اور رہے معاویہ لا مال له تو ان کے پاس تو کوش بھی مال نہیں. انکی اسامہ ابن زید تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. فکرہتہ میں نے تو اسے پسند نہیں کیا. ثم قال تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انکی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نکاح کرو اسامہ بن زید سے. فنکحتہ میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کیا. فجعل اللہ فیہ خیرا تو اللہ عز و جلال نے اس میں میرے لیے خیر رکھ دی. واغتبطت بھی اور پھر وہ شادی میرے لیے قابل رشک بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ جو صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پہنچا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف کیا ایسی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. جمہور علماء کا موقف ہے جس میں آئمہ اربع ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحم اللہ الجمیع کہ حیض کی حالت میں طلاق دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رجوع کرو. رجوع ہوتا ہی اس وقت ہے جب طلاق ہو جائے. دوسرا قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے اور ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان دونوں کا شیخین کا موقف یہ ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں واقع نہیں ہوتی اور یہ لغو ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنن نسائی کی ایک روایت ہے کہ ان عبد اللہ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. جب سیدنا عبداللہ ابن عمر نے حیض کی حالت میں طلاق دی فردها علی ولم یرها شیئا, تو اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بیان کرتے ہیں فردها علی, تو اس کو میری طرف لوٹا دیا اور اس کا اعتبار نہیں کیا, تو یہ طلاق نہیں ہوئی بلکہ لغو ہے. جبکہ علماء نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت لکھا ہے ولم یرہا شیئا, یہ صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں ہی نہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے موقف کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو جمہور نے کہا ہے کہ رجوع کرنے کا حکم تو تب ہی ہے, طلاق ہوئی ہے تو رجوع کا حکم ہوا, تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل مقصود یہاں رجوع سے مراد طلاق سے رجوع نہیں, اس رجوع سے مراد نکاح کی اصلی حالت ہے جو طلاق دینے سے پہلے ہوتی ہے, کہ جیسی اس کی حالت تھی ویسے ہی اس کو سمجھو کہ تمہارے نکاح میں ہی ہے. دوسری روایت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ جب پختہ طلاق ہو جائے طلاق البتہ, تو پھر عورت کے نانو نفقے کی ذمہ داری طلاق دینے والے پر نہیں ہوتی, نہ رہائش اور نہ ہی خرچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عدت گزارنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ فرمایا جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا. جو ہی عدت ختم ہوئی تین لوگوں کا پیغام ان کے پاس پہنچا, ابو جہم, معاویہ, اسامہ بن زید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. جب رشتے کا معاملہ ہو یا اس طرح کا مہم مشورہ ہو تو کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے, وہاں غیبت نہیں ہوتی بلکہ حق کو بیان کرنا یہ ذمہ داری ہے. فرمایا اما ابو جہم فلم یزل عصاہ علی عاتقی, ابو جہم مارتا بہت ہے پھر نہ کہنا. اما معاویہ فصعلوکن, معاویہ کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے پھر نہ کہنا. ولیکن اسامہ بن زید, تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. ابتدائی طور پر فاطمہ بنت قیس نے پسند نہ کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اسامہ بن زید سے شادی کر لی, جس پر وہ بعد میں خوش بھی ہوئیں اور اللہ نے خیر فرمائی. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں امتثال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکہ سواء احبہ الانسان او لا, اللہ کے رسول کی تابعداری میں جو کام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, خواہ انسان اسے بنیادی طور پہ پسند کرے یا نہ پسند کرے. اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تین طلاقیں دیں, یہ تین طلاقیں ایک ہی مرتبہ نہیں دیں, کیونکہ تین طلاقیں ایک مرتبہ دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, میں زندہ ہوں موجود ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس لیے تین طلاقیں یک بارگی نہیں دینی چاہیے. قرآن نے کہا ہے الطلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ ہے, طلقۃ وطلقہ, ایک طلاق پھر رجوع پھر طلاق. تو تین طلاقیں اکٹھی دینے سے مراد تین طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اکٹھی نہیں دی تھی، طلق ثلاثاً ایک ہی کر کے طلاق دی. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ وضاحت کرتے ہیں کان قد طلقها قبل هذا اثنتین، اس سے پہلے دو طلاقیں دے چکے تھے اور تیسری طلاق فاطمہ بنت قیس کو اب انہوں نے دی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں. اس حدیث سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے جب کسی عورت کو تین طلاقیں دے دی جائیں تو اس کا نان و نفقہ، اس کی رہائش عدت کے ایام میں یہ خامد کے ذمے نہیں ہوتی، سوائے ایک صورت کے جب وہ حامل ہو تو پھر اس کے اخراجات اس کے ذمے ڈالے جاتے. تیسری بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی عورت عدت کی حالت میں ہے تو اشارے کنائے سے اس کی طرف پیغام دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَلَلْتِ فَآزِنِينِ، کہ جب تم عدت سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ تم مجھ سے پھر مشورہ کرنا، میں آپ کو مشورہ دے دوں گا. چوتھی بات اس حدیث سے سمجھ میں آئی کہ اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی صورتحال بیان کی جائے جو اس کی زندگی کا مسئلہ ہے تو یہ غیبت پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا گیا ہے وہ امین ہوتا ہے، امانت داری سے صحیح مشورہ دینا چاہیے. اور غیبت کے بارے میں یہ چھ حالات غیبت سے مستثنی ہیں. کون سے چھ حالات؟ القدح لیس بغیبت فی ستت، القدح لیس بغیبت فی ستت، متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة، چھ حالات میں کسی کے بارے میں عیب جوئی کرنا غیبت نہیں ہے. متظلم، ایک شخص مظلوم ہے، اگر وہ پولیس کے پاس جا کے اپنا ظلم بیان کرتا ہے غیبت نہیں. ومعرف، ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے یہ فراڈیا ہے اور آپ کہتے ہیں اس سے کاروبار نہ کرو، غیبت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی الواجد یحل عرضه وعقوبته، جس کے پاس مال ہے لوگوں کا قرض نہیں دیتا، اس کو سزا دلوانا اور اس کی بے عزتی کرنا جائز ہے. ومعرف، کسی کا تعارف اگر پیش کرنا ہو تو کوئی ایسی بات پیش کر دی جائے جو اس کے تعارف کا سابقہ لاحقہ ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی، یہ یمن میں ہے، بہت نیک انسان ہے، لا یدع بالیمن غیر ام اللہ، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے میرا دیدار کرنے بھی نہیں آیا. کان بہ برص، اس کو پھلواری کی بیماری تھی، فدع اللہ سبحانہ و تعالی، اس نے دعا کی، فأذهبه الله عنه إلا موضع الدرهم أو الدينار، اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، پورے جسم سے بیماری ختم ہوگی سوائے درم و دینار کی جگہ. تو آپ نے یہ تعارف پیش کیا نہ کہ عیب بیان کیا. متظلم، مظلوم. ومعرف، کسی کا تعارف. ومستفتن، فتویٰ لیتے وقت بھی حالات کو بتانے سے غیبت نہیں ہوتی. ہند رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہتی ان ابا سفیان رجل شحیح، میرا خامد ابو سفیان بہت بخیل ہے، لا یعطینی ما یکفینی وولدی، اتنا بھی پیسہ نہیں دیتا کہ میری اور میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے. افآخذ منہ وهو لا یدری، اگر میں چپکے سے لے لوں تو. قال خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم لے لو معروف طریقے سے کہ تیری ضرورت پوری ہو جائے اور بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے. مجاہر فسق، ظاہر باہر ایک گناہ ہو رہا ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، تو آپ انتظامیہ کو اطلاع دیتے ہیں غیبت نہیں ہے. وَمَن طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَر، کسی جگہ کسی کو مارا جا رہا ہے، کوئی برائی کی جا رہی ہے، تو آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ غیبت نہیں ہوگی. اس حدیث سے ایک پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ خاندانی حسب و نصب ان بتوں کو اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، اب ان بتوں کا خیال نہیں کیا جائے گا. اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ غلام تھے، اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قریش خاندان کی تھی، لیکن انہوں نے شادی کی. سیدنا بلال یہ غلام تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ قریشی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کر رہا ہوں. اس حدیث سے ایک چھٹی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کوئی مشورہ طلب کرے تو صحیح صحیح مشورہ دینا چاہیے، اور مشورہ دینے والا بھی امانت دار ہے، اور جس کو مشورہ دے دیا جائے اس مشورے کو فتنہ نہ بنائے، اس کو بھی وہ امانت رکھے، اور اس کے مطابق اگر اچھا لگے تو قبول کر لے، وگرنہ اسے فتنے کے لیے استعمال نہ کرے. اس حدیث سے ایک ساتویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عورت کو مردوں سے دور رہنا اور چھپ کے رہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم فلاں جگہ عدت نہ گزارو، فلاں جگہ چلی جاؤ، کیونکہ اس عورت کے پاس تو اکثر صحابی آتے ہیں، تو آپ عدت کی حالت میں ہو تو کسی کے آنے جانے سے کسی ایسے پہلو کا سامنا نہ ہو جائے کہ آپ ابھی عدت میں ہو کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دے دیا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک منگنی پر دوسری منگنی اگر خبر نہ ہو تو اس کا پیغام بھیجوایا جا سکتا ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کسی کی نسبت طے ہو گئی ہے تو پھر پیغام بھیجوانا یا منگنی کرنا شرعاً جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، کوئی شخص کسی کی منگنی پر منگنی نہ کرے. دو صورتوں میں کر سکتا ہے، نمبر ایک لم يجب، جب اسے پتہ چل جائے کہ پہلی ابھی پختہ نہیں ہوئی، اور دوسرا حتى يأذن له، پہلا پیغام بھجوانے والا اجازت دے دے کہ تم بھی پیغام بھیجوا لو، اور تیسری حالت او یترکہ ہو، یا پہلا پیغام دینے والا اس پیغام کو چھوڑ دے تو پھر پیغام پر پیغام بھیجوایا جا سکتا ہے. نواں مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو انہیں حکم دیا ہے کہ تم رہ لو، اس سے یہ جواز نہیں نکلتا کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، اور وہاں ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں کو بھی حکم یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو حکم یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، عورتوں کو بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے کا حکم ہے. اور دسویں بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے زندگی اور آخرت میں ہمیشہ خیر و برکت ہی ہوتی ہے، خواہ وقتی طور پہ انسان اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے. اس حدیث کی روشنی میں علماء امت کا بائنہ کے بارے میں اختلاف ہے. بائنہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس نے طلاقیں تینوں لے لیں اور وہ خاوند سے جدا ہو گئی، کہ اب عدت کے ایام میں کیا اس کا خرچ اخراجات یا اس کی رہائش وہ خاوند کے ذمے ہے کہ نہیں. امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ نہ اس کا خرچ اور نہ ہی اس کی رہائش خاوند کے ذمے ہے، اور یہی قول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس، جابر رضی اللہ عنہ، عطا، طاؤس، حسن بصری، اکرمہ، اسحاق ابن راہویہ اور امام ابو ثور اور داود الظاہری کا ہے، اور انہوں نے اسی حدیث سے استدلال لیا ہے جس حدیث کو آپ نے ابھی پڑھا کہ تم پر تمہارا خرچہ اس پر واجب نہیں ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ عدت کے ایام میں خامد خرچ بھی دے گا اور رہائش بھی دے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن مسعود اور ابن ابی لیلہ اور سفیان ثوری سے یہی بات ملتی ہے ہمیں، اور استدلال کیا ہے انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے، لا ندع کتاب ربنا لقول امرأة، لا ندع کتاب ربنا لقول امرأة، ہم اللہ کی کتاب کو ایک عورت کی بات پر نہیں چھوڑ سکتے۔ جبکہ امام مالک اور شافعی ان کا موقف یہ ہے کہ رہائش تو وہ دے لیکن خرچ نہ دے، اور یہی مذہب سیدہ عائشہ اور فقہائے مدینہ کا ہے، اور ایک روایت امام احمد سے بھی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یا حکم یہ ہے کہ ان کو بھی رہائش دو جہاں تم رہائش پذیر ہو اگر تمہاری طاقت ہے۔ لیکن تینوں اقوال میں سے صحیح قول وہ قول ہے جو امام احمد نے اختیار کیا، اور اکثر صحابہ کا قول ہے، کیونکہ اس کی دلیل قوی ہے اور کوئی بھی اس کے معارض چیز نہیں۔ رہا دوسرا قول جو حنفیہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رہائش بھی دے اور خرچ بھی دے، یہ ضعیف ہے۔ سبب کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ سیدنا عمر سے یہ بات ثابت ہے، لا ندع کتاب ربنا لقول امرأة، کہا یہ بات ثابت ہی نہیں۔ جو بات ثابت نہیں اسے استدلال کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اور اگر صحیح بات اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ ایک اجتہاد ہے، تو حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کا اجتہاد مقدم نہیں کیا جاتا۔ رہا تیسرا قول جس میں امام مالک اور شافعی نے کہا کہ خرچ نہ دے ہاں رہائش دے دے، تو یہ تیسرا قول یہ آیت سے استدلال بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ استدلال تب بنتا اگر رجعی طلاق ہوتی۔ یہ آیت رجعی طلاق کے بعد کی بات ہے، نہ کہ طلاق البتہ کے بارے میں ہے، تو معنی کو گڈ مڈ کرنا یہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا، آپ نہیں جانتے شاید کہ اس کے بعد اللہ کوئی اچھا راہ نکال دے، کیونکہ اس وقت طلاق رجعی ہوتی ہے، لیکن طلاق البتہ جب ہو جائے تو پھر سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ یحدث بعد ذالک امرا، احداث الامر کا معنی یہ ہے تغیره نحو الزوجہ، ہو سکتا ہے کہ عورت سدھر جائے اور مرد کی رغبت بن جائے، عدت کے اندر اندر رجوع ہو جائے، یہ رجعی طلاق میں تو ممکن ہے، طلاق بائن، طلاق البتہ میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس آیت سے جو طلاق رجعی کے متعلق ہے، طلاق بائن کے متعلق استدلال لینا ٹھیک نہیں۔ تو صحیح موقف وہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جس کو طلاق البتہ مل جائے اس کا خرچ یا اس کی رہائش خاوند کے ذمے نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔